ਬੁਲੰਦ ਸਰਵਾ
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. عراق کے عالم سید عزیز حکیم آج دنیا سے رخصت ہوئے. متعدد مومنین مومنات نے پہلے بھی بہت دفعہ فاتحہ کے لیے کہا ہے, اجمالاً تمام مومنین مومنات کے لیے اور اس عالم بزرگوار کے لیے اور دوسرے تمام علماء فقہاء عرفاء جن کے ذریعے سے علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام دنیا بھر تک پہنچے, ہم تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے انسانوں کی اس دنیا اور اس دنیا کی سعادتوں کا وعدہ ارشاد فرمایا ہے. خدا نمتال نے دین مبین کے اندر وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو اس دنیا میں بھی سعادتیں اس کو نصیب ہوں گی اور اس دنیا بھی سعادتوں کو حاصل کرے گا. آج کل کی دنیا کچھ ایسی ہے کہ آج کے مسلمان کو اس بات پر یقین ہونے میں کافی دشواری پیش آ رہی ہے کہ واقعی سعادتیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. لہذا دنیا کی بہت ساری چیزوں کو قبول کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, لیکن بات جب دین اسلام کے اوپر پہنچتی ہے کہ اسلام کے نام تو قبول کرے تو قبول کرنے میں اس کی بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں, اسے مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے. شاید ایک اہم ڈسکشن یہ بھی ہے ہم لوگ کی زندگی کے اندر کہ ہمیں اس بات پہ اطمینان کیسے ہوگا کہ جو دین اسلام نے وعدے کیے ہیں یہ وعدے پورے ہونے ہیں, چاہے اس دنیا کے وعدے ہوں چاہے اس دنیا کے وعدے ہوں. کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ میرا اپنے خیال ہے ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم اور آپ مطالعہ کریں, جو روایات نے بیان کیا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے اچھا ہے کہ جو مستند ترین روایات ہیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی روایت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے اس میں یہ ثواب ہوگا اس میں وہ ثواب ہوگا, وہ ثوابوں کی اتنی فہرست ایک جملے کے اوپر لکھی ہوتی ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس ایک جملے کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا ہے. اچھا یہ وہ روایت بھی صحیح ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس جملے کو اس کی معرفت کے ساتھ پڑھے تو یہ ثواب ملے گا, اور ظاہر ہم اپنے اندر اس معرفت کو احساس نہیں کر رہے ہوتے تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ ممکن ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس جملے کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہ ہو بلکہ مذاق میں بھی تبدیل ہو گیا, لیکن اللہ کے نزدیک نہیں معلوم اس جملے کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے اوپر وہ اتنی جزا دے رہا ہے کہ مثلا کہتے ہیں کہ اگر صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ کوئی بسم اللہ کے ساتھ لا حول کہے تو اس کو قیامت کے دن متعدد منازل پہ آسانی نصیب ہو جاتی ہے. قیامت کی آخرت کی کئی منزلیں ایسی ہیں جو اس ایک جملے کی ادائیگی سے آسان ہو جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام. تو اب ہم نے مثلا اگر پڑھ لیا اور اچانک اس میں لکھا ہے کہ یہ ثواب ملے گا، ہم لوگ شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہرحال ابھی پہلا عمل یہی ہے کہ ہم اور آپ مطالعہ کر لیں کس چیز کے پیچھے خدا تعالیٰ نے کیا دینے کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ میرے خیال میں زیادہ کنونسنگ ہے اور زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ان میں سے کچھ کو آزمانا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا آزمانا شروع کریں اپنی زندگی کے اندر. مثال کے طور پر میں نے کم سے کم یہاں سے شروع کیا اس بات کو، اور وہ یہ تھا کہ صاحب ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذہن سے نکل جاتی ہے بات، وہ یہ کہ ہم نے اور آپ نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے بعض لوگوں نے کہ بیوی نے تسبیح کس موقع پر رسول خدا سے حاصل کی. اس تسبیح کا ایک اثر ہونا چاہیے، یہ تسبیح میں اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں لیکن نہیں معلوم کیوں اس کے اثر کو حاصل کرنے سے محروم ہو رہے ہیں. میرے خیال میں آزمانے کے لیے یہ تسبیح بہت اچھی ہے. ایک تو یہ کہ 100% صحیح ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے کہ یہ تسبیح آیا کہی گئی یا نہیں کہی گئی. یہ تو اس میں تقریباً میرا نہیں خیال شیعت میں کوئی عالم گزرا ہو جس نے تسبیح کی آتھینٹیسٹی پر کوئی شک کیا ہو. سب کو معلوم ہے کہ یہ تسبیح ہے، اچھا پوری دنیا کو پتا ہے بیوی کے نام سے منسوب ہے یہ. بس ایک صحیح چیز ہے، اس صحیح چیز کا کوئی اثر ہے، دیکھنا پڑے گا وہ اثر کیا ہے، اس اثر کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے. مثلاً پتہ نہیں کب میرے زمانے میں میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس سے مجھے احساس ہوا کہ اس کا اثر حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. وہ میں بہت دفعہ عرض کرتا ہوں، دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. تسبیح کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ایک ایک جملے کو علیحدہ علیحدہ کر کے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھہر ٹھہر کے. دوسرا کام یہ کریں کہ یہ سوچ کر پڑھیں کہ آپ اس کو بالکل اپنے دل سے نکال رہے ہیں، اللہ اکبر کہیں جیسے یہ دل سے آواز نکل رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کا اعتراف آپ کے دل سے نکل رہا ہے. ٹھہر ٹھہر کے بولیں اور تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ کی عظمت، اور یہ احساس آپ کے دل سے نکل رہا ہے، آپ کے دل سے، دل کا مطلب یہی جو فزیکل ہرٹ ہے یہاں سے. اس کا کیا اثر ہونا چاہیے وہ آپ جب کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا، لیکن جو ہمیں ابھی تک اندازہ ہوا ہے شاید بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ ممکن کوئی بعد میں سوچے. اس کا یہ ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں خدا نمتال کا خوف، اس کی خشیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. علامت کیا ہے اس بات کی؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈھنگ سے کر دیں گے تو تھوڑی دیر میں آپ اللہ کی یاد میں گریے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ایسا ہوگا. اگر آپ نے اس تسبیح کو طریقے سے جس طرح سے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کیا ڈھنگ سے پڑھ لیا تو آپ کا دل خدا نمتال کی خوف اور خشیت کے ساتھ اس کی راہ میں گریے کے لیے تیار ہو جائے گا. اچھا اب سوال یہ ہے، آیا گریے کی کوئی اہمیت ہے؟ گریے کی کوئی اہمیت ہے یعنی گریے کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ ہاں متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں، روایات کے اندر موجود ہے کہ مثلا یہ عمل انجام دو اگر اس کے بعد آنکھوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی گریہ آیا تو اس بات کی نشانی ہے خدا نے قبول کر لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو گریہ کا عمل ہے یہ گویا ہمارے اور آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی کوئی علامت ہے، شاید بات بن گئی. مثلا دیکھا نا آپ نے بلا تشبیہ بعض جگہ جو ہوتے وہ جیسے کال کنیکٹ ہوتی ہے کچھ ہو جاتا ہے، موبائل کے اندر کوئی نشانی آتی ہے کہ یہ اس بات کی نشانی کہ کال کنیکٹ ہو گئی ہے. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے یہ جو گریا ہوتا ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کنیکشن برقرار ہو گیا ہے، اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. اس کے بغیر کیا ہے؟ اس کے بغیر یہ کہ چالو ہے، پتہ نہیں ایک طرف سے یا دونوں طرف سے معلوم نہیں ہے لیکن بہرحال چل رہا ہے. جیسے نماز میں بھی تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حدیث قدسی نے کہا کہ خضوع خشوع اور آنکھوں سے آنسو. اس سے واقعی کوئی عمل ہے، مثلا نماز جعفر تیار کے اندر بھی ایسا ہی ہے، مفاتیح جنان کے اندر نماز جعفر تیار کے لیے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مثلا یہ عمل کرے اور گریے کی کوشش کرے کہ اگر آنکھوں سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آئے تو اس بات کی نشانی ہے کہ عند اللہ قبول ہو گئی ہے. بہت جگہوں کے اوپر ایسا لکھا ہوا ہے. مثلا اذن دخول کے وقت آپ کسی امام کی حرم پر پہنچے ہیں, لکھا ہوا ہے باضابطہ کہ کیا نشانی اس بات کی کہ ہمیں داخل ہونے کا اذن ملا یا نہیں ملا, تو کہا اس کو خوف اور خشیت کے ساتھ پڑھو, اگر آنکھوں میں تھوڑے سے بھی آنسو آ گئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ داخل ہونے کی اجازت مل گئی ہے. تو بہرحال یہ ایک عمل ہے. اچھا اگر کسی کو کافی ہے, میں ٹیچر آدمی ہوں نا, میرے ساتھ ٹیچر کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے, نیچے اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں تو فوراً نظر آ جاتا ہے اور نیچے اسٹوڈنٹ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں ہو پاؤ گے کامیاب, میں بہت تجربہ ہو گیا ان باتوں کا. درود بھیجے محمد والے محمد. کیا ہے کہ یہ گریا ایک علامت ہے, گریا اس بات کی علامت ہے کہ ہاں اب کچھ رابطہ بن گیا ہے. آپ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اس بات پر کوشش کر کے دیکھیں کہ یہ گریا نصیب ہونا چاہیے. میں سوچتا ہوں بعض اوقات شیعت نے یہ جو عزاداری کا پہلو ہے اور گریا کا پہلو ہے, یہی ایک فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے شیعت کی. دوسرے فرقے اس گریے سے محروم ہیں, ان میں گریا نہیں ہے. ان کے یہاں شاذ و نادر کسی کے اندر کوئی گریا ہے, اس کی وجہ سے دل سخت بھی ہیں. یہ جو ہمارے یہاں بعض قومیں مشہور ہیں کہ ان کے دل سخت ہیں, شاید اس وجہ سے ان کے اندر وہ گریا نہیں پایا جاتا. اگر وہ گریا ہو جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد کے سلسلے میں ہوتا ہے, پھر دل سخت نہیں ہوتے, دل قدر نرم ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میرے اور آپ کے پاس یہ ذریعہ ہے, تو آپ ماہ رمضان میں, ماہ مبارک رمضان میں اس وسیلے کو استعمال کریں. اسی خاطر میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دن میں کم سے کم ایک سجدہ نسبتاً طولانی سجدہ کر لیں, تھوڑا سا لمبا سجدہ کر لیں, چاہے وہ نماز کے آخر میں ہو یا کوئی واجب سجدہ ہو, وہ آپ کی مرضی ہے. اور ہم کہتے تھے کہ پانچ منٹ کا ایک سجدہ کر لیں تاکہ چار پانچ منٹ سجدے میں مشغول رہیں. اور یہ عمل مستحب کہ جو لمبے سجدے کرنا بہت بڑی سنت ہے اور خاص کر منسوب ہے مثلا چوتھے امام کی ذات سے, اس سے ہمیں بہت سارے فائدے نصیب ہو سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا انسان اپنے دین کے ذریعے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ بعض لوگ بلیک میجک کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ اس کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں, اس کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. سوال یہ آیا ہمیں دین کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ اگر ہمیں خدا علیہ متعال کی اس ہدایت کے اوپر یقین ہو جائے تو ہمیں صرف ذہن میں اپنا ایک سادہ سوال پوچھنا چاہیے, اگر میری ضرورت ہوتی تو خدا نے بھیجا ہوتا یا نہیں بھیجا ہوتا؟ اور جو خدا نے بھیجا ہے اور خود کہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کامل ہے, ہو سکتا ہے اس میں میری ضرورت ہو اور نہ آیا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میری ضرورت تھی تو آیا ہوگا, اگر ضرورت نہیں تھی خدا نے نہیں بھیجا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری ضرورت تھی اور خدا نے نہیں بھیجا, یہ نہیں ہو سکتا. اب ایک آدمی میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ آپ کے اوپر دشمنوں نے بہت سخت حملہ کیا ہوا ہے, آپ کچھ کریں. میں نے کہا بندے خدا میں زیارت عاشورہ پڑھ لوں, دعائے القمہ پڑھ لوں, سید الشہداء کے سامنے گڑ گڑا لوں, پھر بھی میں اپنے آپ کو نہ بچا سکوں تو پھر مرنا ہی بہتر ہے. جب وہاں سے بھی میں نہیں مل پایا تو پھر چھوٹے موٹے جادوگروں کے سامنے سر جھکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے. بھائی اتنی بڑا سہارا ہے, اتنی بڑی دولت ہے, اس ذخیرے سے نہیں مل پا رہا تو اب یہ چھوٹے موٹوں کے سامنے کیوں جاؤں پھر میں؟ اگر مجھے جانا ہے, سر جھکانا ہے, کسی سے طلب کرنا ہے تو در حسین سے بڑھ کر بھی اور کیا چاہیے مجھے؟ کافی ہونا چاہیے ہم سب کے لیے. یہی ہمارا دین ہے, اس میں سب کچھ ہے, اس کو آزمائیں. اس میں سے جو کچھ آپ سنتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی یہ چیز اس کا یہ اثر ہونا چاہیے, آپ آزمائیں دیکھیں اس کا اثر ہے یا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ہمیں پتہ چلے گا جس طرح ہم سمجھ رہے تھے اثر نہیں ہے, لیکن آزماؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے. بیوی نے جب تھک جاتی تھی تو رسول خدا سے فرمائش کی کہ میرے لیے خادمہ کی ضرورت ہے, رسول خدا نے فرمایا میں تسبیح دے دیتا ہوں. آپ آزمائیں تسبیح کا یہ اثر, آپ تسبیح کے اس اثر کو ڈھونڈیں اپنے اندر کہ بھائی جب میں تھک جاؤں اور تسبیح پڑھوں تو مجھے تازگی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ آپ اس اثر کو دیکھنے کی کوشش کیجئے. خدا تعالیٰ نے رزق کے لیے قوانین دیے ہیں, ڈھونڈیں وہ رزق کے قوانین بنتے ہیں یا نہیں بنتے, آیا ان سے کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں دین کے اندر آہستہ آہستہ ان کو آزمائیں. کچھ لوگوں نے بہت آزمائی ہیں, بہت آزمائی ہیں اور بہت نتائج دیے ہیں. ہم لوگوں نے یقین نہ ہونے کی وجہ سے کم آزمایا ہے, اور جو آزماتے بھی ہیں تو بڑے تردد کے ساتھ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, اس میں بہت ساری شرائط مس کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں دین کو آزمائیں. اس دین نے جتنے وعدے کیے ہیں یہ پورے ہونے چاہیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا, اور ہم نے یقیناً حضرت داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت دی. یا جبال اوبی معاہ والطیر, اے پہاڑو ان کے ساتھ تسبیح کرو, اور طیر اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی تسبیح کریں. وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ, اور ان کے ہاتھ میں لوہے کو پگھلا دیا کہ وہ کشادہ زریں بنائیں, اور ان کی کڑیوں کو جوڑنے میں ایک خاص اندازے کا خیال رکھیں. وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور نیک عمل انجام دیتے رہیں. انی بما تعملون بصیر, اور یقیناً میں ان تمام لوگوں کو جانتا ہوں, ان سب اعمال کو جانتا ہوں جو تم انجام دے رہے ہو. ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر, اور حضرت سلیمان کے لیے, ظاہر قرآن حضرت نے کہا ہم ترجمے میں احتراماً کہتے ہیں, اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کو جو چلتی تھی تو ایک مہینے کے سفر کے برابر چلتی تھی, اور شام کو جو چلتی تھی تو ایک مہینے کے سفر کے برابر چلتی تھی. غدوها شهر, ایک مہینے کا جو سفر ایک عام انسان طے کرتا ہے وہ ایک صبح سے دوپہر تک میں طے کر لیتی تھی. وہ رواحہا شہر, اور ایک دوپہر سے لے کے شام تک کو جو سفر ہونا طے کرتی تھی وہ خود ایک مہینے کے برابر, یعنی ہر دن میں صبح سے شام تک میں دو مہینے کا سفر طے کرتی تھی. اب ظاہر ہے یہ چیزیں ہمارے لیے مبہم ہیں کہ یہ جو ہوا چلتی تھی یہ دو مہینے کا سفر طے کرتی تھی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر وہ سفر طے کر بھی لیتی تھی تو حضرت سلیمان کی اس میں کیا طاقت تھی؟ آئے حضرت سلیمان کے حکم سے وہ ہوا چیزوں کو لے کر بھی چلی جاتی تھی, حضرت سلیمان کا طیر بھی اس کے ساتھ اڑتا تھا. یہ سب چیزیں ہمارے لیے مبہم ہیں. وہ اصل نہ لہو عین القطر, اور ہم نے سلیمان کے ہاتھ میں تانبے کا چشمہ جاری کر دیا, انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا, اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا, یعنی خدا متعالیٰ نے اپنے دو عظیم شان بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں لوہے کو پگھلایا اور ایک کے ہاتھ میں, البتہ انہوں نے تانبا ترجمہ کیا ہے, بعض لوگوں نے کچھ اور ترجمے بھی کیے ہیں, کچھ اور معدنیات کے نام بھی لیے, کہ ان کے ہاتھ میں وہ پگھلا دیا اور ان دونوں بندوں کو فضیلتیں دے دیں. ایک کو پہاڑ کو کہا کہ وہ ان کے پیچھے بولے تسبیح کرے, اور حضرت سلیمان کے لیے کہا کہ ہوا کو ہم نے حکم دے دیا کہ وہ حضرت سلیمان کے حکم پر چلے. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, اور جنوں میں سے بھی کچھ ان کے سامنے اپنے پروردگار کے حکم سے کام کرتے رہتے تھے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور جو کوئی بھی ان کے حکم کو پھیرتا تھا, ان لوگوں میں سے جو کوئی بھی پھر جاتا تھا ہمارے حکم سے, یعنی خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ کرو حضرت سلیمان کی اطاعت کرو, نہیں کرتا تھا, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, تو اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے. اب وہ جلتی ہوئی آگ دنیا کی ہوتی تھی یا آخرت کی ہوتی تھی؟ بظاہر لگ رہا دنیا کی آگ ہوتی ہوگی, کہ حضرت سلیمان کے حکم کو اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو وہ اس جن کو آگ میں مبتلا کر دیا کرتے تھے. میں نے عرض کیا یہ کافی کچھ سمبولک ہے. یعملون لہ ما یشاء, اور وہ جن ان کے لیے بناتے رہتے تھے کیا چیز؟ محاریب, محراب کی جمع محاریب, یعنی مثلا ایسی عمارتیں جن کے اندر محراب ہوتی تھیں, یہ عمارتیں وہ بناتے رہتے تھے. تماثیل, کچھ تصویریں بناتے تھے. جفان کل جواب, ایسے بڑے بڑے کھانے کے برتن بناتے تھے جو حوض کی جتنے بڑے تھے. وہ خدور ان راسیات, اور کھانے پکانے کی بڑی بڑی دیگیں بھی, یہ سب یہ جن کرتے رہتے تھے. اس کے بعد فرمایا یہ ساری نعمتیں ہم نے اپنے ان بندوں کو دی تھیں. اے ملو آلہ داؤدا شکرا, اے آل داؤد ان تمام کاموں کے بدلے میں کام کیے جاؤ احسان مان کر, یعنی ہمارے احسان کو مانو اور کام کو انجام دو. وقلیل من عبادی الشکور, اور میرے کم بندے شاکر ہیں. اس کے اوپر کچھ تبصرہ عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. یہاں پر خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد و حضرت سلیمان کو دی جانے والی بے تحاشا نعمتوں کا تذکرہ کیا اور آخر میں کہا اے ملو آلہ داؤد شکرا، اے آلہ داؤد اب شکر بجا لاؤ. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے کم بندے شاکر ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ جتنی غیر معمولی چیزیں حضرت سلیمان حضرت داؤد کو ملی ہیں، آیا عام انسانوں کے نصیب میں آ سکتی ہیں؟ چلو ہوا نہ ملے، لوہا نہ پگلے، کچھ تو ہو جائے. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس کو ہم برکت کہیں، اس کو خدا نے متعلق یہاں پہ اپنا فضل کہا ہے. یہ ہے خدا کا فضل کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے کوئی طاقت خدا نے متعلق بندے کو دے دیتا ہے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا سادہ ترین فارمولے کیا ہیں ان فضل و کرم کو حاصل کرنے کے؟ میں نہیں کہہ رہا ہم لوگ جادوگر بن جائیں کہ مثلا فلاں پگلا دے، فلاں کروا دے، سب کر لے اور یہاں پہ ایک عجیب صورتحال بن جائے، تو خدا کبھی نہیں چاہے گا. لیکن انسان اگر چاہے کہ کچھ نصیب ہو، طریقہ کار کیا ہے؟ سادہ ترین طریقہ کار یہ ہے کہ گناہ نہ کرے. سادہ ترین کام یہ گناہ نہ کرے. ابھی ظاہر ہے اتنا سادہ نہیں ہے کہ گناہ نہ کرے، یہ سادہ بھی مشکل ہے، لیکن اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہیں سے ہی ہے. سادہ ترین کام گناہ نہ کرو. کسی عارف سے کسی نے پوچھا، یہ عرفا ظاہر ہے یہ لوگ بہت پیچھے کی چھانٹ کے لاتے ہیں، یہ آگے کی باتیں نہیں کرتے. مثلا اکنامیکل کنڈیشنز بہت خراب ہیں، ملک کے اندر اقتصادی بحران آیا ہوا ہے، ریسیشن آیا ہوا ہے. وہ کسی عارف نے پوچھا کہ بھائی یہ جو ریسیشن آیا ہوا ہے اس کا حل کیا ہے؟ تو اس نے ایک سادہ سی بات کی، کہنے کی بہت سادہ حل یہ ہے کہ اگر اللہ کی برکتیں چاہتے ہو، ایک دوسرے کے لیے برا سوچنا بند کر دو. برائی مت سوچو. اچھا برائی نہ سوچو کیا مطلب؟ کہنے کی اگر دکاندار تمہارے دکاندار دکان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک گاہک آیا ہے، یہ سب سے پہلے کیا سوچتا ہے؟ ایک گاہک گیا دکان کے اندر، دکاندار سب سے پہلے کیا سوچتا ہے؟ وہ ہمارے ایک دو بینک میں کام کرنے والا ایک دوست تھا، اس سے میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا کہ میں نے اس سے کہا بھائی کوئی آدمی تم لوگوں کے سامنے آتا ہے، بینچ پہ بیٹھے ہو، ڈیسک پہ بیٹھے ہو، پہلے کیا سوچتے ہو؟ کہنے کا پہلے تو ہم ایک دفعہ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں جو چابی ہے وہ کس گاڑی کی ہے، جوتے کس کمپنی کے پہنے ہوئے، کس دکان سے خریدے ہوئے، شرٹ جو پہنی ہوئی ہے یہ کس ماڈل کی ہے، کون سا برانڈ ہے. صحیح ہے؟ کہنے کا ایک دم پہلے تو ہم اس کو یوں کر کے ایک ہی جھلک میں اس کا اسکین کر کے اس کا فائنینشیل اسٹیٹس ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو فائنینشیل اسٹیٹس میں کلاسیفائی کریں تو کون سی کلاس میں کھپے گا. صحیح؟ اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کو سلام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، نظر اٹھا کے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے. پہلے یہ کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر مجھے ڈیسک بجا کر کہے کہ سر میں کسی کام سے آیا ہوں، یا میں کھڑا ہوں اور میں اس سے کہوں سر پلیز تشریف رکھیے، یہ سب دو چار سیکنڈ کے اندر طے کر لینا ہوتا ہے. صحیح؟ اچھا یہ تو بینکر ہے، بینکر میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لمبی مدت میں کھال اتارتا ہے. صحیح ہے نا؟ جو چھوٹا دکاندار ہوتا ہے تو اس کو آن اسپاٹ کھال اتارنی ہوتی ہے، ابھی اتاری اور پھینک دی، تو وہ قصاب کی طرح ہوتا ہے، فوراً جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے. اچھا یہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے اس نے کچھ خریدنا ہے یا نہیں خریدنا ہے. خریدنا ہے تو میں سر اٹھاؤں کچھ کروں، اور اگر پتہ چل رہا ہے کہ نہیں خریدنا ہے جیسے گھومنے تو گھوم گھام کے چلا جائے، میرا وقت برباد نہ کرے. صحیح ہے؟ اچھا یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب سامنے والے سے ٹریٹ کرنے میں پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے فائدے میں کہاں کام آئے گا. آپ یہ نہ کریں، آپ ایک سادہ سا کام کریں. کیا کریں؟ آپ یہ سوچنا شروع کریں جیسے کوئی آدمی آپ کو نظر آیا، میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں. گیم پلٹ جائے گا. اور ہر کوئی یہ سوچنا شروع کر دے، یقین فرمائیے گیم پلٹ گیا، آپ جیت گئے. اب آپ جیت گئے، اب آپ کی کمیونٹی جیت گئی. اچھا مجھے تقریباً اطمینان ہے کہ اگر ہم حتی امام بارگاہ کی چھت کے نیچے بھی یہ کر لیں تب بھی ہم جیت جائیں گے. کم از کم اتنا کر لیں کہ ہم جو یہاں اس چھت کے نیچے جمع ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ سوچیں میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں، تب بھی کام نکل آئے گا، تب بھی کسی حد تک کام چل پڑے گا. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہاں پر بھی ایسے نہیں ہیں. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہاں پر بھی ایسے نہیں. کیوں؟ پورے دن جو پریکٹس کی ہے وہ شام بالآخر اپنا اثر تو دکھا دیتی ہے. وہ اتنی جلدی تھوڑی جان جوڑتی ہے. انسان ہے, کوئی مشین تھوڑی ہے کہ صبح سے شام تک خود غرض رہے, شام کو آ کر بالکل صحیح ہو جائے. یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ریفلیکشن آ رہے ہوتے ہیں کہ جو صبح سے شام تک ہوا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اپنی ذات کے اس اصول کو تبدیل کر دیں. لینے کی نہ سوچیں, دینے کی سوچیں. اچھا, جیسے آپ دینے کی سوچیں گے ہوگا کیا آگے؟ اب خدا کا ایک نظام ہے, پہلے بھی اپنی خدمت میں کئی دفعہ کر چکا ہوں گا شاید. خدا کی 99 صفتیں, اس کو زمین پہ نمائندے چاہیے, اس کو زمین پہ جانشین چاہیے. آپ اور میں وہ جانشین کیوں نہ بنیں؟ ایک صفت میں ہم جانشین بنیں گے, پانچ میں وہ خود بنائے گا, بلکہ پانچ بھی کم کہہ رہا ہوں, 10 میں بنائے گا. کیوں؟ اس نے کہا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ, جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 کی جزا دیں گے. مثلا فرض کیجئے میں نے ایک سادہ سا کام کیا, صاحب کسی نے آغا بہجت سے پوچھا کہ آغا جان سچے خواب دیکھنے کے لیے کیا کریں, تو اس نے لکھا دن بھر سچ بولو. دن بھر سچ بولو, رات کو خواب سچے آئیں گے. دن بھر جھوٹ بولتے ہو, رات کو خواب جھوٹے آتے ہیں سارے. دن بھر سچ بولو, صحیح ہے. اچھا, اب آپ نے سادہ سا کام کیا کیا بھائی؟ آپ نے کہا میں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنے دوں گا, نہ جھوٹ نکلے نہ غلط بیانی نکلے. دو تین کام ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک, آپ کے خواب سچے ہو جائیں گے, دن بھر سچ بولا رات کو بھی سچائی آئے گی. دوسرا کام کیا ہوگا؟ آپ خدا متعال کی 99 صفتوں میں سے ایک صفت میں اس کے جانشین بن گئے. کون سی ہے؟ وہ صادق ہے, صادق ہے, سچا ہے, آپ سچے بن گئے. اب ایک صفت میں آپ جانشین بنے نا, باقی 9 میں وہ خود بنائے گا. مثلا باقی 9 میں کیا بنائے گا؟ مثلا میں ایسے ہی سوچتا ہوں, اور کیا کیا کرے گا؟ اگر میں سچا ہو گیا, ممکن ہے وہ علیم ہے, مجھے علم دینا شروع کر دے گا. وہ قدیر ہے, مجھے قدرت دینا شروع کر دے اپنی قدرت میں سے. وہ حکیم ہے, وہ اپنی حکمت دینا شروع کر دے گا. وہ رحیم ہے, وہ اپنا رحم دینا شروع کر دے گا. صحیح ہے, میں نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ سچائی سے. کسی ایک صفت میں آپ اور میں جانشین بن کے دکھائیں, بلا غرض جانشین. یعنی نہ سچائی اس کی خاطر کہ مجھے دنیا میں کوئی فائدہ ملے گا, میرا کاروبار چمکے گا, نہیں, سچائی اس لیے کہ مجھے سچا بننا ہے بس. اور اس معاملے میں رزاقیت سب سے اہم ہے. آپ رزاق بن کے دکھائیں, اللہ کے جانشین رزاق. رزاق کا مطلب کیا ہے؟ جو ہوتا ہے رزق دیتا ہے, بندوں کو رزق دیتا ہے. اگر ہم لوگ اس اورینٹیشن سے دیکھنا شروع کر دیں نا, ہمارے بزنسز ہمیں پتہ نہیں کہاں پہنچا دیں گے. بزنس عبادت بن جائے گی. کہ مثلا آپ نے کارخانہ لگایا ہے, اس کے اندر فرض کرتے ہیں چھوٹا کارخانہ, 40-50 آدمی کام کر رہے ہیں, اور آپ نے ہر روز خدا نے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا, خدایا تو رزاق ہے, 40 بندوں کا رزق نے میرے سپرد کیا ہے, میں تیرا نمائندہ ہوں, تو مجھے رزق دے, میں ان کو دوں گا, اب تک جو آیا وہ میں نے دیا ہے. اب آپ رزاقیت دیکھیے, اس کو تو بندے چاہیے. یعنی یہ شاید دنیا کا کارخانہ پہلا کارخانہ ہے جہاں ہمیشہ ویکینسیز خالی ہیں, ورنہ اور جگہوں پہ ویکینسیز خالی نہیں ہوتی ہیں. یہ اس جگہ پہ ہمیشہ کارخانے میں زندگی میں جناب علی جاب ہے. وہ جاب کس بات کی ہے؟ کوئی رازق چاہیے, کوئی صادق چاہیے, کوئی عادل چاہیے, کوئی رعوف چاہیے, سب جابس خالی ہیں. اور جتنا اس دنیا میں نیچے ظلم ہے, اس کا مطلب ہے اوپر جابس بہت خالی ہیں. اگر نہ بھی ہوتا ظلم تب بھی جاب خالی تھی, ابھی تو بہت خالی ہیں, یہ کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ. یہ ٹائم ہے, یہ وقت ہے کہ تھوڑا سا بھی محنت کریں تو اس بھری ہوئی دنیا کے اندر جو ظلم سے بھری ہوئی ہے, تھوڑی تھوڑی سی محنتوں کے اوپر ریوارڈ بہت زیادہ مل رہا ہے, بہت تیزی سے مل رہا ہے. تو آپ سچائی کو لے لیجئے, امانت داری کو لے لیجئے, رحم دلی کو لے لیجئے, کوئی بھی ایک صفت لے لیجئے, اس صفت پہ مضبوط ہو جائیں. اور ایک اور آخری بات اس سلسلے میں, جان بوجھ کر خدا کا قانون نہ توڑیں. بس بلا جانے بوجھے ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا, چلو کوئی مسئلہ نہیں, جان بوجھ کر مت توڑیں. کیوں؟ جہاں سے آپ خدا کا قانون توڑیں گے وہیں سے ضرب لگے گی, وہیں سے مار لگے گی. میں نے اپنے تھوڑے بہت یہ جو تجربے کرتا رہتا ہوں اس میں ایک تجربے سے دیکھا ہے, جہاں خدا کی کسی حکم پہ کمپرومائز کرو وہیں سے چوٹ لگتی ہے. مثلا فرض کیجئے ایک دوست ہے, اچھا دوست ہے, دوستی بہت اچھی ہے, اس کے اندر ایک خرابی ہے. اب مجھے وہ خرابی نظر آ گئی کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ خدا کے حکم کے تحت خرابی ہے، میں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا اس کو، اس کی اس خرابی کی اس کو اطلاع نہیں دی، اس کی اس خرابی پہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا، اب کیا ہوگا؟ اس کی اس خرابی کا پہلا شکار میں خود بنوں گا. کیوں؟ میں نے اس کے معاملے میں خدا کا قانون توڑا ہے، مجھے امر بالمعروف نہیں نہ منکر کرنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا، اب مار لگے گی. اب تک جتنا بھی میں ملا ہوں لوگوں سے، مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے، پتہ نہیں عمل میں کب آئے گی، وہ یہ کہ جہاں کہیں خدا کا قانون توڑیں گے وہیں سے مار لگنی ہے. بس خدا کا قانون جان بوجھ کر مت توڑیں، جس چیز کی خاطر توڑیں گے وہی مارے گا. کسی جاب کی خاطر خدا کا قانون توڑا ہے، اب اس جاب سے کوئی ذلت ملے گی، اسی جاب سے ذلت ملے گی. کیوں؟ اس کو ہم نے خدا پہ ترجیح دیا تھا، اس کو خدا پہ ترجیح دی تھی نا، بس اب یہاں سے مار لگنی. اللہ بہتر کرے گا ہم لوگوں کے لیے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اعملوا آل داؤد شکرا، یہ کہ خدا نے متعال نے اتنی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا آل داؤد شکر کے کام کرو. اس میں دو پوائنٹ ہیں. ایک آدمی نے نبی اکرم سے کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں میں جنت میں جاؤں. فرمایا میں دعا کروں گا تم عمل کرنا. مفتی کی نہیں مل رہی ہے، تم کہہ رہا ہے میں دعا کروں تو میں دعا کروں تو جنت میں چلا جائے، نہیں مفتی کی نہیں ہے، عمل کرنا پڑتا ہے. اعملوا آل داؤد، اے آل داؤد اتنا کچھ کام دیے، اتنی فضیلتیں دیے، مفتی کی نہیں ہے، کام کرنا ہے. حضرت داؤد کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑا خدا نے تعالیٰ، کہا بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوگا، شکر عمل کرو گے. دوسرا کام کیا ہے؟ شکر بجا لاؤ. شکر بجا لانا کیا ہے؟ خدا نے متعلق کی نعمتوں کو اس جگہ استعمال کرو جہاں اس کو استعمال ہونا ہے. بے پرکی مت اڑاؤ، لاپرواہی مت دکھاؤ، لاوبالی گری مت دکھاؤ. جس کام کے لیے نعمت دی ہے وہاں خرچ کرو. وقت دیا ہے کسی کام سے دیا ہے، وقت وہاں لگاؤ. طاقت دی ہے، طاقت کسی کام کی دی ہے، وہاں لگاؤ. بدقسمتی سے لوگ سوچتے ہیں اور کفران نعمت کر رہے ہیں، اس لیے سارے فضل و کرم چھن جاتے ہیں. ان دو جملوں کا نتیجہ یہ نکلا نا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو اور شکر بجا لاؤ، عمل کرو شکر بجا لاؤ. تو دو چیزیں سمجھ میں آئی، عمل نہ کرے ترک عمل کرے فضیلتیں چھن جائیں گی، نمبر دو شکر نہ کرے کفران نعمت کرے. شکر کیا ہے؟ نعمت کو وہاں استعمال کرو جہاں کے لیے دیے، وہاں استعمال مت کرو جہاں کے لیے نہیں دیے. پیسہ دیا ہے کہیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اس نے دیا ہے کہ ڈھیر لگاتے رہو اپنی عیاشیوں کے. وقت دیا ہے، وقت دیا ہے فرصت دی ہے، فرصت دی ہے کسی کام کے لیے دی ہے، اس نے دیا کہ چارپائی توڑو. ہر چیز کا ایک محل ہے، اس محل میں انجام دو تمہیں فضیلتیں ملتی رہیں گی ورنہ چھین لیں گے. اس کے بعد فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من سعته. یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اللہ نے انسانوں سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں خلق کی ہوئی ہیں. کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جنوں کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں موکل کو، جن کو، اس کو، اس کو. تو مثلا سارے عمل کر رہے ہیں کہ جن آئے، اور جن آئے گا تو یہ کر دے گا، یہ کرو تاکہ وہ وکیل بن جائے تو یہ ہو جائے گا. خدا نے متعال کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کی مثلا دانش میں کہ تم خود ہو جو جن سے بڑھ کرو، جنوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو صحیح کرو، تم جنوں سے بڑے کام کر لو گے، جن چھوٹا ہے تمہارے سامنے. یہاں پہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے حضرت سلیمان پر موت کو جاری کر دیا، ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من سعتا، تو ان کو موت کا نہیں پتا چلا کہ حضرت سلیمان مر گئے. مثلا گویا روایتوں میں اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ ایک لاٹھی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے، اچانک فرشتہ اجل نے جان دے لی. وہ جو لاٹھی پہ ٹیک لگائے کھڑے تھے ایسے ہی کھڑے رہے، یہاں تک کہ اس لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا. جب دیمک نے لاٹھی کھا لی اور وہ لاٹھی ٹوٹ کر گری، تب لو ان جنوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان تو فوت ہو چکے. اس وقت پھر وہ ان کے حکم سے آزاد ہوئے، جس میں وہ بڑی سخت مصیبت میں مبتلا تھے. کسی نہیں معلوم وہ مصیبت کیا تھی، خدا نے مثال نے کیوں ایسا کیا کہ مثلا کتنے دن تک وہ کھڑے رہے ہوں گے اس طرح سے. مثلا فرضاً اگر دنیا سے چلے بھی گئے تھے ہمیں کچھ نہیں معلوم. مثلا کوئی انسان سوچے کہ بالآخر انسان ہے، کوئی غذا کی حاجات اور یہ اور وہ ہوتی ہیں، تو کب تک جن اس طرح بیوقوف بنے ہوں گے؟ نہیں معلوم، شاید حضرت سلیمان کی ذات میں چونکہ عجائب بہت زیادہ تھے تو شاید مثلا جن اس دھوکے میں رہ گئے ہوں کہ یہ بھی کوئی عجائب حضرت سلیمان میں سے ہے، نہیں معلوم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کتنے دن تھے کیا تھے. بہرحال قرآن کریم فرماتا ہے کہ جنوں کو کچھ نہیں پتا تھا، جنوں کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ گرے تب ان کو پتا چلا. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اور جب وہ گر پڑے تو جنوں پر واضح ہوا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو کبھی اس دلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. پتہ نہیں کون سے کام میں مبتلا تھے کہ جس کو وہ انجام دیتے رہے یہاں تک کہ حضرت سلیمان گرے. اب اس سے ہمیں پوائنٹ کیا مل رہا ہے؟ پوائنٹ یہ مل رہا ہے کہ بھائی تم خود سب کچھ جان سکتے ہو، کیوں جنوں سے کے پیچھے گھوم رہے ہو کہ جن کی امید پہ سمجھ رہے ہو یہ بہت کچھ کر لیں گے. تم خود کر سکتے ہو. مثلا ارواح کو بلائیں گے تو یہ ہوگا اور ارواح کو بلائیں گے تو وہ ہوگا. بندے خدا خود روح سے زیادہ علم رکھ سکتے ہو، خود روح سے زیادہ وسیع ہو سکتے ہو. یہ چیپٹرز ہیں، لیکن یہ کہ ایک تو کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر ان باتوں کی کہ ان باتوں کی طرف جائے انسان. دوسرا یہ کہ بھائی کیا چاہیے، جو کچھ چاہیے آپ کے اندر ممکن ہے. جب آپ کے اندر ممکن ہے تو آپ بلا جمع ادھر ادھر پریشان ہو کے کیوں پھر رہے ہیں؟ خدا نے تعالیٰ نے آپ کو اشرف مخلوقات بنایا ہے، آپ کو جنوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا ہے. پورا نظام الہیہ آپ کے ساتھ ہے. اب کتنی بڑی فضیلت ہے اور ہم لوگ کتنا چھوٹا سوچ رہے ہیں. کسی نے پوچھا میرے خیال میں آغا بہجت سے کہ آغا یہ جو ہمارے پاس روایت ہے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ایک جملہ لکھا، بڑا عجیب تھا، کہنے لگے کہ انبیاء بنی اسرائیل کے پاس قرآن نہیں تھا، یہاں قرآن ہے. ہمارا یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت ایسی ہدایت ہے جو کسی نبی کے پاس ہم نبی اکرم سے پہلے نہیں تھی. اس کتاب ہدایت کے ہوتے ہوئے اس کے جاننے والے علماء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. ہمارے پاس کتاب ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، ختم مرتبہ کی ذات مقدس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سلسلہ جلیلہ. اس کے ہوتے ہوئے ہمیں جنوں کے پیچھے جانا چاہیے، جادو اور ٹونے کے پیچھے جانا چاہیے، ٹوٹکوں کے پیچھے جانا چاہیے. جیسے ہی کوئی مصیبت پڑتی ہے ہماری عقل فوراً بند ہونے لگتی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ کسی جادو نے کر دیا، اور بس جناب علی اب جو اس کے پیچھے پڑے تو پھر لٹیرے بہت بیٹھے میں اور وہ لوٹ رہے ہیں مزے سے اور ہم الو بنے چلے جا رہے ہیں. اور یہ سب کیا ہے؟ ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اپنے ایمان کے اوپر یقین نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے دعوے دار ہیں، لیکن اس نصرت پہ یقین کم ہے. اگر یقین ہو تو کیا ہوگا؟ اگر یقین ہو تو کیا ہوگا؟ ابھی کچھ وقت پہلے زیارت پہ جانے کا پروگرام بنا، میں ایک عجیب بات دیکھ رہا تھا. ہمارا زیارت پہ جانے کا پروگرام بنا، جن دوست کے ساتھ گئے تھے تشریف فرما ہے، صاحب پروگرام بنانا شروع کیا بڑی بےتابی کے ساتھ کہ ہاں بھائی زیارتوں میں جانا ہے. میں کبھی عراق نہیں گیا تھا، پہلی دفعہ گیا تو میں بڑا بے چین تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے، میں کربلا دیکھنے سے پہلے مر جاؤں، اور چاہتا تھا کہ زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ سید الشہداء کی خاک پہ پہنچوں. اب جناب بڑی بےتابی کے ساتھ پروگرام بنایا، جیسے ہی پروگرام بنایا دیکھیں ہر چیز پھنس جا رہی ہے، بن کے نہیں دے رہا، ادھر گڑبڑ ادھر گڑبڑ، پاسپورٹ میں پرابلم. این پروگرام بناتے ہوئے پتا چلا دو بچوں کے پاسپورٹ نہیں ہے. اب ان کو بنانے گئے پتا چلا پاسپورٹ والوں نے اسٹرائک کی ہوئی ہے، پاسپورٹ نہیں بن رہا. ارے وہ پاسپورٹ نہیں بنے گا تو وہ ویزا کہاں سے آئے گا؟ ویزا نہیں آیا تو ٹکٹ بک نہیں ہوں گے، ٹکٹ بک نہیں ہوں گے تو فلائٹ میں بہت شیڈیول ٹائٹ. ایک عجیب پرابلم، ہر چیز پھنسے چلی جا رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا ہم ہر روز سید الشہداء سے درخواست بھی کر رہے ہیں، مولا خدا کا واسطہ اتنا مت کریں ہمارے ساتھ، ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ہمیں آپ کے گھر آنا ہے بلا کر. صاحب بات نہیں بن کے دے رہی. پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی، میں نے کہا بھائی یہ سید الشہداء کا دربار ہے، یہ اس کو ریئلی اگر دیکھا جائے، آج سید الشہداء کا خیمہ لگا ہوا ہوتا اندر جانے کا راستہ کیا تھا؟ ہر کوئی منہ اٹھائے اندر جا سکتا تھا. بات سمجھ میں کہ نہیں یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. سید الشہداء کا خیمہ اگر لگا ہو، میں دور سے آ رہا ہوں سید الشہداء کے خیمے میں جانے کے لیے، کوئی تو راستے میں پوچھے گا نا بھائی تو کون ہے، کون پوچھے گا؟ ہاں اب مجھے سمجھ میں آئی. میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے دربان سے اجازت نہیں لی ہے ابھی، ابھی ابو الفضل سے پوچھا نہیں، ابو الفضل سے پوچھنا چاہیے. صاف سمجھ میں آیا کہ یہ گڑبڑ میں نے یہاں سے کی ہے. اس سے پہلے ایک اور بات سوچی تھی، ایک اور چیز ذہن میں آئی کہ میں آپ سے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ لگ رہا ہے ایسے ہی ہے جیسے مجھے سمجھ میں آیا ہے، البتہ اور بہتر سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کبھی. جب پہلے یہ معاملہ اٹکا تو میں سوچا میں سید الشہداء سے کیسے درخواست کروں، سوچا کسی سے توسل کرتا ہوں، شہداء میں سے کسی سے توسل کرتا ہوں کہ وہ سید الشہداء کے پاس میری درخواست پہنچائیں. مجھے عقل نے کام پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا، مجھے امام حسن مشتبہ کی اولاد میں عبداللہ نام کر کے بیٹے تھے جو سید الشہداء کی شہادت سے تھوڑی دیر پہلے شہید ہوئے تھے، وہ مسائل مجھے بہت عجیب لگتے تھے. تو میں نے حضرت امام حسن مشتبہ کے فرزند سے کہا کہ آپ اپنے چچا کے سامنے میری سفارش کروائیں کہ میرا کام نکلے. بخدا کام نکلا، ایک دم لگا جیسے کام کھلنا شروع ہو گیا. پھر جب مجھے یوں لگا جیسے ہو گیا تب پھر پھنس گیا. میں نے کہا کیا ہوا، میں نے کوئی احانت کی ہے کیا، کوئی کمی کی ہے؟ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل جو جگہ پوچھنے کی تھی وہ حضرت ابو الفضل عباس کا در تھا، یہاں سے پہلے اجازت لینی چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. پھر حضرت ابو الفضل سے التماس کی، کہا مولا ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. درخواست کی، التجا کی، پھر گویا یقین ہو گیا کہ اب کام ہو گیا، اب کوئی نہیں روک سکے گا. پھر مثلا میرا بیٹا کبھی کہتا تھا کہ ابھی کچھ فالو نہیں کر رہے کیس کو کہ کہاں پہنچانا ہے، بیٹا اب ہو گیا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب پہنچ جائیں گے ہم لوگ. پھر ہم نے سوچا جب بھی کربلا پہنچیں گے سید الشہداء کے روزے پہ بعد میں جائیں گے، پہلے حضرت ابو الفضل کے روزے پہ جائیں گے، پہلے وہاں جا کے نیاز دیں گے، سر جھکائیں گے، اس کے بعد پھر سید الشہداء کے روزے پہ جائیں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس ہوٹل میں ٹھہرے وہ تھا ہی وہ جو مولا ابو الفضل عباس کے دروازے کے سامنے تھا. چلو یہ بھی اللہ کی شان کہ شاید مولا نے قبول کر لیا ہے کہ اپنے قدموں میں جگہ دے دی ہے کہ انشاءاللہ ان کے بھائی کے حضور پہنچ سکیں. دونوں کی ذوات مقدسہ پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. بس جنوں کو کچھ نہیں معلوم ہے، جنوں کو کچھ نہیں معلوم، سب کچھ یہیں پر ہے، سب کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دروازے سے ہے. جتنا کچھ ہم اور آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں وہاں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در ہے اور اس در میں خوبی ہے. ایک روایت کے اندر مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر کسی سے مانگنا پڑے تو کریم سے مانگنا، بخیل سے نہیں مانگنا. بخیل نہیں دے گا بے عزت بھی کرے گا، اور کریم کیا کرے گا؟ کریم اگر نہیں بھی دے گا عزت کا خیال کرے گا، کریم نہیں بھی دے گا نا عزت کا خیال کرے گا. اس در کی خاصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ در کریم کا در ہے، یہ در کریم ہے. کریم کا در کیا ہے؟ نہ دینا طاقت کی کمی پہ نہیں ہے، نہ دینا لینے والے کے ظرف نہ ہونے کی وجہ سے ہے، لینے والے میں طاقت نہیں ہے تو نہیں دیتے، کہ لینے والے میں طاقت نہیں ہے اگر دے بھی دیا تو سنبھال نہیں پائے گا. تو یہ کریم ہے. مثلا میں مانگنے گیا کہ مولا یہ دے دیں جس کی میرے اندر طاقت نہیں تھی، اب نہیں کہ ٹھکرا دیں گے، ٹھکرائیں گے نہیں، کچھ اور دے دیں گے، کچھ اور دے دیں گے کہ یہ اس کی صلاحیت تو نہیں تھی، اب تم یہ لے کر جاؤ اور اس کے ذریعے سے آگے بڑھائیں گے. تو در کریم ہے، ان کے در کریم در کے اوپر آپ اور میں ہیں، تو انشاءاللہ مانگیں گے اچھا ہی ملنا ہے، ہمیشہ اچھا ہی ملنا. اور میں آخر میں عرض کرتا ہوں، چونکہ دیکھیں ہم لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، تیزی سے گزر رہی ہیں، ہم لوگوں کو نہیں معلوم کب اینڈ آنے والا ہے، حادثات بہت زیادہ ہیں، یہ ہے وہ ہے. ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں، البتہ میں جانتا یہ بات ہم لوگ دل سے کہتے ہیں نہیں کہتے، یہ کم سے کم سوچ تو سکتے ہیں، مجھے کہ اس در پہ جا کر کچھ اور زیادہ چیزیں مت مانگیں. میرا اپنا ہی خیال ہے، ان کے در پہ جا کر یہ مانگیں کہ مولا اپنے در کا نوکر بنا دیں کسی طرح، ان کے گھر کی نوکری مانگیں، ان کے گھر میں کوئی نوکری چاہیے، ان کے نظام کے اندر نوکری چاہیے. عظیم شان نظام ہے، بہت بڑا نظام ہے، پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے ان کا نظام ہے. فرشتے بھی آتے ہیں ان کے در کے اوپر سر جھکاتے ہیں، جس کو کائنات کے اندر کوئی مصیبت ہوتی ہے وہ آتا ہے یہاں پہ سر جھکاتا ہے. اس کائنات کا نظام بہت وسیع ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر نہیں معلوم کتنے ان کے خادم خدام اور ان کی نوکری میں آنے والے لوگ ہوں گے. ہم کیا مانگیں؟ ہم میرا اپنے خیال ہے کہ اس دنیا کی کوئی چیز نہ مانگیں، ان سے مانگیں مولا اگر اس دنیا میں رکھنا ہے نا اپنا نوکر بنا کے رکھیں، کام بتائیں کام کیا کرنا ہے. یہ سب دنیا گزر جائے گی، آج بھوکے ہیں کل پیٹ بھریں گے، کل پیٹ بھرے ہوئے تھے آج خالی ہو جائیں گے، آج زندہ ہیں کل مر جائیں گے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ سب گزر جائے گا، لیکن جو چیز باقی رہ جائے گی وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے تعلق کتنا ہے، تعلق مانگ کہ مولا ہمیں تعلق دے دیں، ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہوں، کاش ہم لوگوں کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری ان کے در سے مل جائے، کوئی چھوٹا موٹا کام ان کے در سے مل جائے، کہ یہ کام تمہاری ذمہ داری میں ڈال دیا اب تم کرو، چلو لائن کلیئر ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے مرنا ہے جینا ہے اب یہ کام کرنا ہے، مانگے ایسا کہ مولا آپ کو کوئی کاموں کے لیے نوکر تو چاہیے ہوں گے نا، جیسے وہ یہ لوگ جو عرفا ہیں، یہ لوگ جو واقعہ وجود امام کو پہچانتے ہیں، یہ بعض اوقات ان کے سامنے بڑی بڑی فریادیں کرتے ہیں، مثلا ایک کبھی کو فریاد کرنے والا کہتا ہے مولا آپ تشریف لائیں گے آپ کا خیمہ ہوگا، کوئی پانی پلانے والا تو چاہیے ہوگا نا، ہمیں نہ کھا دیں گے، کوئی جوتے اٹھانے والا تو چاہیے ہوگا، ہمیں جوتے اٹھانے کے لیے کسی کام میں تو لگائیں کسی طریقے سے، بس یہی ہم لوگوں کو طلب کرنا ہے، اور اس طلب کرنے میں شاید سعید الشہدا کا سہارا لینا چاہیے، سعید الشہدا کی غم میں گریے کا سہارا لینا چاہیے، ہماری زندگی فضول نہ گزر جائے ادھر ادھر، ہماری زندگی اس کام میں گزرے جس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہو جائے، کاش ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچ پائیں، سعید الشہدا کے وسیلے سے مانگیں، سعید الشہدا کی برکتوں سے مانگیں، اور شاید سید الشہدا کے دل کو نرم کرنے کے لیے، حقیقت یہ جب میں سید الشہدا کے حضور توسل کر رہا تھا میری ہمت نہیں ہوئی کہنے کی، میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں کہوں، لیکن میں نے میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور نہ میں چاہتا تو ان سے کہتا آپ کو سکینہ کا واسطہ، میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں تھی ان کو یاد دلاتا کہ ان کی بچی زندان میں شہید ہو گئی ہے، سید الشہدا کے لیے غم کتنا بڑا غم ہوگا، یہ جو شام کے اندر زندان میں بچی کا شہید ہونا ہے کیسی چیز ہے، ہمارے پاس بعض مسائل کے اندر وہ علماء کہتے ہیں خدا جانتا ہے کیا ہے یہ سب کچھ، کہ جب بی بی زینب تشریف لائیں اپنے بھائی کے روزے پر تو من جملہ گریا اس پر تھا کہ بھیا امانت نہ لا سکی، وہ بچی واپس نہیں آئی جو زندان کی تنہائیوں میں آپ کو یاد کر کر کے رو رہی تھی، کوئی بہت سخت مرحلہ ہونا چاہیے اہل بیت اطہار کا کہ آج تک اس بچی کی یاد میں روزہ موجود ہے، ہزاروں جانے والے موجود ہیں، لیکن ابھی بھی امام زمانہ کا دل اس بچی کے ساتھ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار تجھے قرآن و اہل بیت اطہار ثقلین کا واسطہ، اے پاک پروردگار ہماری دنیا کو ہماری زندگی کو انہی دو کے راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار جو بیمار ہیں بے روزگار ہیں قرض کے بار میں ہیں اولاد کے متمنی ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی جائز حاجات کو برطرف فرما، اے پاک پروردگار جو دشمنوں کے ہاتھوں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں تجھے واسطہ امام مظلوم کی زندانی کا، اے پاک پروردگار ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما، اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین.